السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں مارٹن کرسس. وی او اے اردو کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور دائیں ہاتھ پر آڈیو اسٹریم کو کلک کرتے ہوئے براہ راست یہ نشریات سماعت فرمائیے. یہاں اپنے سننے والوں کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کے لیے ہم نے کہ یہ پروگرام جب نشر ہو چکتا ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے ہم اسے اردو ویب سائٹ پر اردو وی او اے ڈاٹ کام پر فیس بک اور ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہیں. آپ ان پروگراموں کو سن سکتے ہیں. ہمارے ان پروگراموں کو سنیے ضرور اور ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے. آئیے آج کے پروگرام میں بھی بہت سے اہم موضوعات ہیں جن پر ایک نظر ڈالتے ہیں. آغاز کرتے ہیں. بڑی ایک المناک خبر تھی. کولمبیا میں ایک ہوائی جہاز گر کر تباہ ہونے سے 81 افراد سوار تھے. اس میں 6 افراد بچ سکے ہیں اور اس میں برازیل کے ایک فٹ بال کلب کے ارکان سوار تھے. یہ خصوصی طیارہ جنوبی برازیل سے کولمبیا کے شہر میڈلن جا رہا تھا کہ پیر کو دیر گئے منزل سے کچھ دور ہنگامی حالت کا شکار ہو کر ایک پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا. اور حکام کہتے ہیں کہ 10 بجے کے قریب طیارے سے ہنگامی حالت کا سگنل دیا گیا تھا جو کہ اس کے برقی نظام میں خرابی کے باعث پیدا ہوئی. برازیلین فٹ بال کے کھلاڑیوں نے میڈلین میں وہاں کی ٹیم کے خلاف بدھ کو میچ بھی کھیلنا تھا. بتایا جاتا ہے کہ یہ طیارہ رواں ماہ کے اوائل میں ارجنٹائن کی فٹ بال ٹیم کو برازیل لے کر آیا تھا. تو یہ اس خبر کے ساتھ ہم نے پروگرام کا آغاز کر دیا. لیکن آئیے اب ان موضوعات پر نظر ڈالتے ہیں جن پر ہمارے ماہرین اور مبصر تجزیہ کریں گے. پاکستان میں فوج کے نئے سربراہ کا خیر مقدم. فوج کے نئے سربراہ کو داخلی سطح پر اور دہشت گردی کے خلاف چیلنجوں کا سامنا ہوگا. کون سے چیلنج ہوں گے؟ ایک جائزہ لیں گے. روس کا سی پیک کے حوالے سے پاکستان اور روس کے درمیان کسی بھی نوعیت کی خفیہ بات چیت سے انکار. جنوبی کوریا کی صدر کا اپنے منصب سے الگ ہونے پر آمادگی کا اظہار. یہاں امریکہ کی اوہائیو اسٹیٹ یونیورسٹی میں حملہ اسباب کیا ہیں جائزہ لیں گے. اور شام اور حلب کی صورتحال کے بارے میں بھی اپنے ماہرین کا تبصرہ اب تک پیش کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دو بہت ہی ممتاز تجزیہ کار ہیں اور دفاعی تجزیہ کار بے حد ممتاز نام ہمارے پروگراموں کا بھی جنہیں پاکستان کی فوج میں حساس اور اعلیٰ ذمہ داریاں انجام دینے کا موقع ملا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں مصنفہ اور کالم نگار یاسمین علی. آپ دونوں کا پروگرام میں ہم خوش آمدید آپ کو کہتے ہوں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ نے منگل کے روز باضابطہ طور پر پاکستان کی بری فوج کے سربراہ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. راولپنڈی میں منعقد تقریب میں سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کمان کی علامتی چھڑی جنرل قمر باجوہ کے سپورٹ کر دی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل راحیل شریف نے کہا کہ انہیں پاکستانی فوج میں اپنی پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی پر فخر ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امن کے لیے انہوں نے فوج کی بھرپور صلاحیتوں کو استعمال کیا جس میں پوری قوم کا تعاون انہیں حاصل رہا. انہوں نے کہا کہ خطے میں سیکیورٹی کے حالات پیچیدہ ہیں اور ملک کو درپیش خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے. انہوں نے کشمیر کی کشیدہ صورتحال، لائن آف کنٹرول پر تناؤ کا تذکرہ کیا. اس کے علاوہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کا بھی ذکر کیا. تو جنرل راحیل شریف نے اس موقع پر مسلح افواج کے علاوہ مرکزی اور صوبائی سیاسی حکومتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے تعاون کا شکریہ ادا کیا. ذرائع ابلاغ سے اظہار تشکر کیا کہ میڈیا کی بدولت فوج کو رائے عامہ کا اعتماد حاصل ہوا. تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بریگیڈیئر اسد منیر سے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب.
السلام علیکم جی.
سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. آج بہت دنوں کے بعد بریگیڈیئر صاحب آپ خاص طور پر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. بریگیڈیئر صاحب، میڈیا میں، محفلوں میں، تجزیوں میں، تبصروں میں فوج کے سبکدوش ہونے والے سربراہ جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے بے انتہا شور رہا. مختلف اور طرح کی خبریں سامنے آتی رہیں. امپائر کا ذکر ہوتا رہا، امپائر کی انگلیوں کا ذکر ہوتا رہا، کیا سرائیاں ہوتی رہیں. آج جب جنرل صاحب اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے اور فوج کی کمان نئے سپہسالار جنرل جاوید باجوہ کے سپرد کر دی، تو اس سے کیا پیغام جاتا ہے ہمارے ملک میں میڈیا کو، سوچ بچار کرنے والے حلقوں کو، اور کیا سرائیاں کرنے والے گروپوں کو؟
دیکھیں، جنرل راحیل شریف نے ایک فوجی کی طرح 3 سال فوج کی کمانڈ کی ہے. ان کی کبھی بھی سیاسی عزائم نہیں رہے. یہ جتنی بھی باتیں تھی یا دھرنے کے متعلق یا امپائر کی انگلی کے متعلق, یہ ساری اسپیکولیشن تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں, جب عمران خان ان سے ملے تو انہوں نے ہم کو بولا کہ آپ دھرنا ختم کر دیں, عمران کو یہ بتائے, عمران نے خود بولا. پھر بات یہ کہ 2007 میں جب کیانی صاحب نے نومبر میں فوج کی کمان سنبھالی تو ایک اصولی فیصلہ کیا گیا کہ جی فوج مارشل لا نہیں لگائے گی یا ایک منتخب حکومت کو برطرف نہیں کرے گی, لیکن کچھ ایسی ریڈ لائن ہوں گی, اگر وہ ان کو کراس کرتی ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی کہ یہ چیز آپ نہ کریں. وہ پالیسی کیانی نے 6 سال تک وہ جاری رہی. اس کے بعد وہی پالیسی جو ہے نا راحیل شریف صاحب نے اختیار کی, اور وہ جو ہے نا ایک ایسے ایک بہت ہی مقبول جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں پاکستان میں, جو جنرل حکومت کے علاوہ ایسا مقبول چیف آف آرمی اسٹاف جو کہ فوج کے جوانوں میں, پوری قوم میں, ہر جگہ پر, پوری دنیا میں ان کا ایک نام تھا. کم بات چیت کرتے تھے, انتھک انہوں نے کام کیے. ہر وہ فاٹا میں جتنی دفعہ گئے, میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی اور جو ہے نا سول حکمران یا جو سویلین لوگ ذمہ دار ہیں فاٹا کے وہ گئے ہوں گے. ان کے ساتھ عید گزاری ہے, سپاہیوں کے ساتھ, سولجر کے ساتھ, افسروں کے ساتھ, تو وہ ایک انتھک آدمی تھے, ہر جگہ پہنچے ہوتے تھے. تو اس کی وجہ سے چونکہ میڈیا میں ان کا بہت نام آ رہا تھا, لیکن کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ اس حکومت کو پہ پریشر ڈالیں یا اس کو ہٹائیں, تو اس کی وجہ سے یہ ساری اسپیکولیشن ہو.
اچھا یاسمین, آپ ایک شہری کی حیثیت سے دفاعی امور کا جائزہ لیتی ہیں, تجزیے لکھتی ہیں, تفصیلی تبصرے بھی آپ کے شائع ہوتے ہیں. جنرل راحیل شریف کے دور کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بہت پھیلا ہوا سوال ہے, لیکن مختصر آپ جامع انداز میں بات کیجیے گا.
جنرل راحیل شریف کا دور, اس کو ہم 2-3 حصوں میں اگر بانٹ کر دیکھیں بہجت, عموماً لوگ جو بے حد تعریف کرتے ہیں کہ جی انہوں نے حکومت کو ٹاپل نہیں کیا, حالانکہ کسی بھی سی او ایس کا یہ کام ہی نہیں ہے, یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز ہے. اور جو ان کے فرائض تھے, ان کے فرائض تھے باہر کی سرحدوں کا دفاع, اندرون ملک جو ٹیررزم کے واقعات اور ٹیررزم سے ریلیٹڈ جتنے سلسلے تھے ان کی روک تھام, اور مختلف سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں اس کو دیکھنا. اس میں وہ ایک حد تک کامیاب ہوئے. میں ایک حد تک کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں بہجت, کیونکہ جو دوسرا حصہ تھا ٹیررزم سے,
میرا خیال ہے کہ یاسمین کی لائن ڈراپ ہوئی ہے. اسور صاحب دوبارہ لائن میں لاتے ہیں. اتنی دیر تک ہم بات کرتے ہیں برگیڈ صاحب سے. برگیڈ صاحب, جنرل راحیل شریف کی لیگیسی کے بارے میں کیا کہیں گے, پلس بھی مائنس بھی؟
دیکھیں, ایک تو انہوں نے ایک نارتھ وزیرستان ایک جگہ تھی جو کہ ٹیررزم کا, دہشت گردی کا ایک سینٹر مانا جاتا تھا, سینٹر آف گریویٹی تھا, جہاں سے سارے دہشت گرد دنیا میں کہیں بھی کاروائی ہوتی تھی تو پتہ یہ چلتا تھا کہ اس نے ٹریننگ جا کر شمالی وزیرستان میں دی ہے. اور وہ ایک مشکل آپریشن تھا. آپ یہ دیکھیں کہ کیانی صاحب کے زمانے میں اس وقت 17 ایڈمنسٹریٹو یونٹ انہوں نے کلیئر کیے تھے, 19 ٹوٹل تھے, 13 فاٹا کے تھے اور 6 خیبر پختونخوا کے. 17 انہوں نے کلیئر کیے. نارتھ میں وہ جانے والے تھے, لیکن چونکہ سیاسی جماعتیں جس میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی شامل تھی, انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے اور ہم اس کبھی بھی فوج کو یہ اجازت نہیں دیں گے. تو وہ جہاں راحیل شریف نے جو ہے نا ایک بہت ہی ایک مقصد بنایا, ایک آبجیکٹو, اور اس کو انہوں نے آخر تک چھوڑا نہیں. فاٹا کا سارا کلیئر کیا ہے, شہروں میں آپریشن کیے ہیں, کراچی میں کیے ہیں, بلوچستان میں جو کہ ایک پرابلم ہے جو کہ اس سے پہلے چل رہا ہے اور اس کا ضرب عزب سے اتنا تعلق نہیں ہے, اس میں بھی کافی جو ہے نا پیش رفت ہوئی ہے, لوگوں نے ہتھیار ڈالے ہیں, وہاں پر امن آیا ہے. اس کے بعد یہ سی پیک کا انہوں نے ذمہ داری لی ہے, اور ان کے زمانے میں جو پہلا جو کاروان تھا گاڑیوں کا, اور وہ وہاں سے چل کے اور جا کر گوادر پہ پہنچ گیا. تو یہ ان کی سارے ان کو یاد رکھا جائے گا کہ ایک سولجر تھے جس طرح کے ایک فوجی کو ہونا چاہیے, جنہوں نے مطلب ہر وہ کام کیا ہے جو کہ ایک آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک اچھے سپہ سالار سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے, اور گریسفلی انہوں نے وہ ٹائم گزارا ہے اور عزت کے طریقے سے وہ چلے گئے. 8-9 مہینے پہلے انہوں نے بول دیا کہ جی میں کوئی توسیع نہیں لوں گا, اور ایسے مواقع آئے ہیں کہ جہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت چلی جائے گی, انہوں نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ یہ حکومت برقرار رہے اور آپس میں یہ جو ہے نا افہام و تفہیم سے پاکستان ترقی کی شرح پیغام.
اچھا ہمارے ساتھ ہے گورنر صاحب یاسمین, عوام کو فوج کے جو نئے سربراہ ہیں اب آ گئے, ان سے کس نوعیت کی توقعات ہوں گی؟
دیکھیے ان سے توقعات بہت زیادہ ہیں, کیونکہ مختلف لیولز پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک جو لائن آف کنٹرول میں فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں, کہ اس وقت نئی سربراہی کے تحت حکومت کے ساتھ مل کر وہاں پہ کس قسم کا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے, کس قسم کی پالیسی کو ڈیولپ کرنا چاہیے, کہ جو ایک بڑا ڈینجرس گیم یہ مودی صاحب کی حکومت کھیل رہی ہے, یہ ریلائز شاید کوئی نہیں کر پا رہا کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کی طرف سے ایک سینسیبل اپروچ نہیں رہی جو کہ اب تک رہی ہے, تو چیزیں ہاتھ سے نکل سکتی ہیں, اسکلیٹ کر سکتی ہیں, اور یہ اس ریجن کے لیے بھی بڑی مشکل بات ہوگی. نمبر دو, جو ساؤتھ وزیرستان اور محمدن ایجنسیز میں پچھلے کچھ ہفتوں ہم نے ٹیررسٹ وائلنس میں آئی ڈی اٹیکس اور مختلف یہ مسئلے دیکھے ہیں, تو ان کو جو ان کے اوپر ایک پریشر ہے اس وقت یا ان سے توقع ہے کہ جنرل راحیل شریف کے زمانے میں جو نارتھ وزیرستان ایجنسی میں آپریشن ہوئے اس کو کنسولیڈیٹ یہ کر پائیں. اس کے علاوہ بہت سارے گروپس جو ہیں جو انکریزنگ ہم اٹیکس دیکھتے ہیں بلوچستان میں, جو لشکر جنگوی عالمی اور ملیٹنٹ اسلامک اسٹیٹ گروپ نے کلیم کیے ہیں, تو یہ ملک اسحاق صاحب کے مارے جانے کے بعد بھی بہت سارے ایلیمنٹس جو تھے, جو سیکرٹیرین ٹیررسٹ گروپ ہے لشکر جنگوی کا, وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بلوچستان میں کچھ عناصر موو ہوئے ہیں, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک چیز جو جنرل راحیل شریف صاحب کے زمانے سے چل رہی ہے اس کو اس وقت ہم نے فیس نہیں کیا ہے, اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے فیس کرنے کی, اور وہ یہ ہے کہ جو لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے گروپس یا ان کے ایفیلیٹ ہیں جن کو یونائٹیڈ نیشنز نے ایک ٹیررسٹ ادارہ ڈکلیئر کیا ہے, حتیٰ کہ 28 سپتمبر 2016 میں وائٹ ہاؤس کے جو اسپوکس پرسن تھے نیڈ پرائس این ایس سی کے اور اجت دوول نے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اس میں بھی انہوں نے لشکر طیبہ جیش محمد اور ان کے افیلیٹس کا نام لے کے ذکر کیا تھا کہ ان کو ان کی جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب بات یہ ہے کہ یا تو ہم کیٹیگوریکلی یو این کو کہیں کہ نہیں جی یہ ٹیررسٹ گروپس نہیں ہیں, اس کے فیکٹس اس کے ثبوت پیش کریں, اور اگر ہم وہ نہیں کرتے تو اس صورت میں ہم کو ضرورت ہے کہ ہم جو بھی اقدام لینے ہیں جی ان گروپس کے خلاف اس کو لیا جائے, مطلب اس چیز کو اگنور کر کے کارپیٹ کے اندر برش کر کے جو ہے معاملہ نہیں چل پائے گا, اور یہ چیز
اقدامات کرنے
کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگی.
اچھا
اس کے علاوہ ایک بات اور جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے جو یہ ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم شرپسند عناصر کہتے ہیں جو ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں اور رہے ہیں اور جن کو ضرب عضب اور مختلف معاملات میں ہینڈل کیا گیا, لیکن جو میں پہلے بات کر رہی تھی جو اب نئے جو ہمارے سربراہی میں باجوا صاحب کے فوج چلے گی ان کو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ صرف ملٹری آپریشن سے معاملے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب تک سول حکومت نیب کے جو عناصر ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے. اس میں ایک جو ریلیٹڈ سوال, اس میں بہت سارے معاملے ہیں جو نیب میں پوری ڈیٹیل میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے, نمبر دو, نمبر تین, نمبر چار, جو ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں اور آپ بھی واقف ہیں. پھر جو لوگ شرپسند عناصر ہیں, کیا ہم ان کو ان کے جو روٹ کازز ہیں, ان کے جو شکوے شکایتیں ہیں, کیا ہم ان کو ایڈریس کر کے ان کو مین سٹریم میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک ایسے کوئی سٹیٹسٹکس یا شواہد موجود نہیں ہیں جہاں پہ بھی آپ اس قسم کے ایلیمنٹس دیکھتے ہیں کہ وہ ریورس کر کے اور مین سٹریم میں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ بہت زیادہ بڑے بڑے سوالات ہیں, سلسلے ہیں, اور اس میں باجوا صاحب کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے.
اچھا,
وہ جیسے ہی کرسی پہ بیٹھیں گے, بیٹھ گئے ہیں, ان کو فوری طور پہ یہ بڑے سیریس سلسلوں کا اور مسئلوں کو ہینڈل کرنا ہے.
اچھا,
کچھ میں حکومت کے ساتھ, کچھ میں جو ظاہر ہے فوج تو حکومت کے ساتھ ہی چلتی ہے, لیکن کچھ جو پیورلی جن کو آپ آرمی
فوجی کاروائیوں کا جو تسلسل ہے,
انٹیلیجنس گیدرنگ ایشوز ہیں, بہت سارے ایسے معاملے, ان کو دیکھنا ہے اور فوراً دیکھنا ہے.
اچھا برگیس صاحب, عسکری قیادت کی تبدیلی پر پاکستان میں عام لوگ کہتے ہیں کہ جنرل قمر باجوہ کے لیے اندرون ملک دہشت گردی کا کالا کما کرنے کے علاوہ ملکی سرحدوں کو محفوظ بنانا اولین ترجیحات میں شامل ہوگا, جس کی تفصیل سے بات بھی کر دی یاسمین نے. آپ یہ فرمائیے گا کہ ملک کے اندر سیکیورٹی کو درپیش خطرات اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنرل راحیل شریف جس سمت کا تعین کر گئے ہیں, ان میں آپ کسی بڑی تبدیلی کی توقع کرتے ہیں یا حکمت عملی کا تسلسل برقرار رہے گا؟
نہیں, کچھ تو میں یاسمین آپا نے جو چیزیں کہیں اس سے اگری کرتا ہوں. ان کے لیے جو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ایل او سی پہ تناؤ کو کم کرنا حکومت کا کام ہے, لیکن چونکہ وہاں زمین پر فوجی ہوتے ہیں اور جو کہ فائر کرتے ہیں, تو یہ تناؤ کو ان کو کم کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے یہ کم کریں گے. دوسرا ہے کہ جو آپریشن ہے اس کو کنٹینیو کرے شہروں میں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, یہ ان گروپوں کے خلاف جو کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات میں انوالو ہیں اور جو کہ عام ڈے وہ تشدد کی کاروائیاں کرتے ہیں, ان کے پیچھے لگنا چاہیے بغیر کسی تفریق کے. اگر کوئی مینگل ہے وہ بلوچستان میں کسی ایک فرقے کو کافر ڈکلیئر کرتے, اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا, ایک بلوچستان کا قصہ ہے جو کہ پرانا چل رہا ہے, اور اس میں میرا اپنا خیال یہ کہ کافی اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے. کراچی ہے, پھر سی پیک کا ڈیفینس ہے, یہ ساری عمر جو ہے نا انشاءاللہ ٹیررسٹ نہیں رہیں گے. جب تک یہ افغانستان میں موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ جی یہ جو ہے نا وہاں پر ایسے حالات پیدا کرے فاٹا میں کہ جو فاٹا ریفارمز ان کو امپلیمنٹ کیا جائے, وہاں پر لوکل باڈیز کے الیکشن ہو جائیں, لوگوں کو اختیارات سونپ دی جائے, تاکہ وہ اس معاشرے کا اور پاکستان کی مین اسٹریم سوسائٹی کا حصہ بن جائے. تو یہ اقدامات وہ لیں گے اور ان کی جو پالیسیاں ہیں ان کو وہ کنٹینیو رکھیں, اور یہ تاکہ جو قوم کو یہ امپریشن جائے کہ یہ فوج ایک ادارہ ہے, ایک چیز کے جانے سے اس کی کارروائی پر فرق نہیں پڑے گا, اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ کریں.
اچھا, بس آخری سوال ہے میری اس سیگمنٹ کا اب یاسمین آپ سے. آپ یہ فرمائے گا, ابھی آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا ذکر کیا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو پہلے کام ممکن نہیں ہو سکا صدر جنرل راحیل شریف اور سویلین حکومت کے درمیان, اور بہت دفعہ پاک فوج کے درمیان اور سویلین انتظامیہ کے درمیان بہت سارے اختلافات کی بھی بات سامنے کرتے رہے آتی رہی, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب جناب باجوہ جو نئے چیف آئے ہیں ان کو اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ واضح طور پر بات کرنا ہوگی, اور آپ اس سلسلے میں کس طرح کی پیش رفت دیکھتی ہیں؟ آخری دو منٹ.
جنرل راحیل شریف جو ہیں, ان کی جو ایک انسان کا جو بھی پرسنالٹی میک اپ ہوتا ہے, اس سے بہرحال انسان کی ڈیلنگ اور ہینڈلنگ میں فرق ضرور آتا ہے. پالیسی انسٹیٹیوشن کی ایک اپنی جگہ ہے، اس کا طریقہ ہینڈلنگ ایک اپنی جگہ ہے. چونکہ جنرل راحیل شریف بہت ایسے کام کرتے رہے، کوئی بھی وجہ، جس طرح سے بریگیڈیئر اسد صاحب نے شروع میں پروگرام کے فرمایا کہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا تھا، کوئی بھی ٹیررزم کا ایکٹ ہوتا تھا تو جنرل راحیل شریف سب سے بڑھ کے وہاں پہنچے ہوتے تھے. تو اس قسم کی چیزیں اخبارات میں اور میڈیا میں ہم بہت زیادہ دیکھتے رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بار بار اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے کہ فوج جو ہے وہ ٹیک اوور نہ کر لے. تو یہ ایک دھڑکا لگائے رکھا کچھ لوگوں نے مستقل، حالانکہ ہم کبھی بھی جنرل راحیل شریف کا اپروچ یا ٹیمپرمنٹ یا مزاج ایسا نہیں تھا کہ وہ اس قسم کا کوئی کام کرتے. باجوہ صاحب کا جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سافٹ اسپوکن ہے، وہ زیادہ ذرا لیڈ بیک، ان کا لیڈ بیک ان اے پازیٹیو سینس کہ وہ بہت اگریسو نیچر یا اس طرح سے ان کا مزاج نہیں ہے. تو جب ایک قیادت بدلتی ہے اور ایک نئی شکل سامنے آتی ہے تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں ورلڈ اوور یہ فینومینا ہے کہ کچھ نہ کچھ رویوں میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ چیزیں جو پہلے اگر کسی ایک پوائنٹ پہ اٹک رہی ہوں تو چہرے کے بدلنے سے وہ چیزیں اس میں تھوڑی روانی ضرور آئے. ہیونگ سیڈ دیٹ، نیب کا جہاں تک تعلق ہے، اور ایک چیز اور جو بہت ضروری ہے وہ ہے پنجاب کے آپریشن، جس میں جس کے اوپر ایک بہت زیادہ بدمزگی کا اظہار اور ڈان لیکس کے حوالے سے بھی ایک سلسلہ چل پڑا تھا. مگر یہ کہ اس ایک چیز کو بھی دیکھنا ہوگا باجوہ صاحب کو. اچھا، جب وہ یہ چیزیں لے کے آگے بڑھیں گے، اور دیکھیے جب ہم کوئی چیز کام شروع کرتے ہیں تو پہلے الف سے شروع کریں گے، اب مڈ وے یا مڈ وے سے تھوڑا آگے جنرل صاحب راحیل صاحب اس کو لے آئے، ان کو اب اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے کہ جو کام اتنے سالوں میں ایک فزیکل ٹائم میں ایک حد تک ایک چیز ہو سکتی ہے، اب ان کے فزیکل ٹائم میں اس پوائنٹ سے ہم نے آگے جانا ہے. تو جب وہ ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے اور تو کیا اس میں حکومت کا کتنا تعاون رہے گا؟ کیونکہ راحیل شریف صاحب کے بعد، ان کے ٹینیور کے بعد، لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں فوج کے ساتھ کہ جو کام راحیل صاحب اپنے ٹینیور میں جتنا کر گئے اور آگے جو کام اپنے وارث کے لیے چھوڑ گئے وہ یہ پورا کریں.
بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر اسد منیر ہمارے ساتھ تھے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت کا. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. یاسمین آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اٹس آلویز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو گائز. اب ہم اس سے پہلے کہ پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں، ہمارے ساتھ ابھی ہمیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر اے ظفر ہلالی صاحب ہیں، ان سے ابھی ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیصل آفریدی سے بھی بات کی جائے جو کہ پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں، کیونکہ سی پیک کے بارے میں ایک خبر کی ہمیں تصدیق کرنا ہے اور اس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ، اور اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر موجود ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب.
وعلیکم السلام. مجھے ایزر خلالی سے پکاریے.
اچھا جی، اے کہوں ضرور، اے زی ہلالی کہوں. اچھا جی، بہت بہت ٹھیک ہے، اسی طرح کرتے ہیں،
اے زی ہلالی کہتے ہیں،
نو پرابلم جی. اچھا، بہت بہت آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے زرابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں میں یہ کہا گیا کہ روس نے پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے میں شمولیت پر پاکستان سے بات کی ہے۔ اب آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پر پاکستان کے ساتھ کسی طرح کے خفیہ مذاکرات نہیں ہوئے، اور یہ ان کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان ہے کہ پاکستانی میڈیا میں سامنے آنے والی یہ خبریں درست نہیں، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کی تکمیل پر پاکستان اور روس کے درمیان خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو اور لیکن اس کی دوسری طرف ایسی اس کی تو تردید کی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اقتصادی روابط بشمول نارتھ ساؤتھ مجوزہ پائپ لائن بچھانے سے متعلق تعاون کی اپنی اہمیت ہے، اور روسی کمپنیاں اس مجوزہ پائپ لائن کے بچھانے سمیت دیگر منصوبوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک معاہدے کے تحت روس کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن تعمیر کرے گا، اور ایک اندازے کے مطابق اس پر $2 ارب خرچ ہوں گے۔ یہ تو کچھ بیک گراؤنڈ رپورٹ ہم نے بتا دی۔ آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ روس اور پاکستان کے درمیان جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے پتہ پا روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی بھی اٹھائی، رواں سال دونوں کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہوئیں، تو اس طرح کے جو تعلقات میں ایک بہتری کی صورت آئی ہے، اگر سی پیک کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو بھی جاتی ہے تو اس میں خرابی کیا ہے؟
بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جو پس منظر کھینچا ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ کی حد تک یا جرنلسٹک اینگل تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جانا چاہیں کہ جب سے سی پیک کا پروگرام شروع ہوا ہے، اور آپ اس سے اوپر بھی اگر دیکھ لیں کہ رشیا اور چائنا کے درمیان بہت ساری چیزیں اقتصادی اور معاشی اور سیاسی اور اسٹریٹجک لیول پہ آپس میں جاری ہیں، اسی طرح پاکستان کے سر جنگ کے خاتمے کے بعد جس طریقے سے ماسکو اور اسلام آباد کے ساتھ روابط پیدا ہوئے ہیں، اور خصوصاً پوٹن انتظامیہ کے مشرف صاحب کے دور میں بہت زیادہ حد تک یہ آگے گئے، جس میں وار آن ٹیرر کے ریفرنس سے، چونکہ انہیں بھی کچھ مشکلات ہیں اپنے ملک میں پاکستان کو اپنی حد تک، اور شاید یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ روس وہ واحد ملک ہے جس نے بڑا ماڈرن سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس سسٹم جو ہے وہ پاکستان کو آفر کیا ہے وار آن ٹیرر کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کا تدارک کرنے کے لیے، کہ دونوں ملکوں کے درمیان انٹیلیجنس کے لیول پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی لیول پہ ریلیشن ہے، اور یہ اب بتدریج بڑھ رہے ہیں۔ جیسے سب کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی باقاعدہ ان کے تقریباً 200 سے زیادہ فوجی آئے اور آپس میں انہوں نے مشترکہ مشقیں کی ہیں، 2-3 ہفتے تک جاری رہی ہیں
جی،
تو یہ بھی اس کی اس عمر کی نشاندہی ہے کہ کیسے قریب آ رہے ہیں۔ فوجی تعاون مزید بھی آگے بڑھ رہا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کو ہیلی کاپٹر وغیرہ دوسروں کی آفر بھی دی ہے۔ تو اس پر پس منظر میں دیکھیں تو بات تو کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ ہوئی ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سی پیک کے مسئلے میں ہو سکتا ہے سی پیک کا ورڈ نہ یوز کیا ہو۔ میرے خیال میں یہ ہائی لیول پہ نہیں ہوئی تو لیکن ایک نچلی سطح پہ کسی لیول پہ بات ہوئی ہے، جس پہ ان کا انداز جو تھا رشینز کا پازیٹو تھا، بڑا مثبت تھا، اور انہوں نے انکرج کیا کہ جو بھی اس وقت اقتصادی اور معاشی ترقی ہو رہی ہے اور جس طریقے سے یہ مسئلہ گوادر سے آن ورڈ آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو کوئی تشویش نہیں ہے۔ تو بات تو صرف یہ تھی کہ انہوں نے تشویش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس سے خوش ہوئے کہ پاکستان اقتصادی ترقی کی طرف گامزن ہے اور یہ بہتری کی ایک نوید ہے، اور رشیا اس کو ایک اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔
اچھا،
اور اسی لیے جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ کراچی سے لاہور تک ہے اور یہ $1 بلین پروجیکٹ ہے، اس میں پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کئی ایک اور بھی سورسز سے، تقریباً کولڈ وار کے وقت بھی کوئی 100 کے قریب نیچرل ریسورسز کی ڈسکوری کا تعاون کیا تھا۔ پوٹن ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کو کوئی 50 قسم کے نیچرل ریسورسز ہیں جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے ساؤدرن ریجن میں پائے جاتے ہیں، اس کی آفر دی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہر قسم کا اشتراک کرنے کو تیار ہیں، اس کے لیے فائنینشیل اسسٹنس دینی ہوگی، وہ بھی دیں گے۔ تو یہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، اقتصادی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اور جغرافی حکمت عملی کے تعاون سے اسٹریٹجیکلی بھی۔
اچھا،
بات تو کسی لیول پہ ہوئی ہے۔
اچھا، یہ بتائیے گا،
کہہ سکتے جس طریقے سے انہوں نے اس کی تردید کی ہے، آپ اس کی پوری اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا۔
اچھا، کسی لیول پہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا پروفیسر صاحب کہ اگر سی پیک میں کسی وقت روس کے شریک ہونے کی خواہش سامنے آتی ہے بڑے ٹھوس بنیادوں پر، تو اس کی عملی شکل کیا ہوگی، کس طرح سے اس کی شرکت کو دیکھا جا سکے گا اس کے اندر؟
دیکھیں، लेकिन जिस तरह साउथ एशिया की पॉलिटिक्स जो है चेंज हो रही है, जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन है, हम देख रहे हैं कि चाइना किस तरीके से आगे आ रहा है, ईरान भी रजामंदी जाहिर कर चुका है, अफगानिस्तान भी कह चुका है कि हम भी इसमें आने के लिए तैयार है, और वस्ती एशिया की रियासतें भी बड़ी मतमनी है और उनकी तरफ से बड़ा मुस्बत असबात में जवाब है कि हम भी शरीक होना चाहते हैं और जो भी इकतसादी सम्राट है उससे हम खुद कफालत की तरफ जाना चाहते हैं। इसी तरह रशिया को कोई इस पे ऊपर जो है वो किसी किस्म का अभाव नहीं है, वो भी पाकिस्तान की इकतसादी तरक्की के ख्वाह है और मदद कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हो सकता है वो शरीक हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से मास्को और बीजिंग के रिलेशन है उसी अंदाज से बीजिंग और इस्लामाबाद के रिलेशन भी बढ़ सकते हैं और वो उनके लिए बहुत मददगार हो सकता है, क्योंकि उनके गर्म पानियों तक रसाई का जो एक ख्वाब है और एक जो तमन्ना है वो पाकिस्तान इस वक्त पूरी करने को तैयार है। फिर ये देखें कि अमेरिका की जिस अंदाज में इन्वॉल्वमेंट है चाइनीज इंसर्कलमेंट में, तो चीन जिस तरीके से इस चीज को पूरी कर रहा है, तो इखलाकी तौर पर रूस की पूरी आशीर्वाद हासिल है चाइना को और इस तरीके से वो तावन जारी है। और रशिया भी किसी भी लेवल पे आके प्रैक्टिकली शरीक हो सकता है, इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए, इस रीजन में जो है एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो अलाइनमेंट है उससे थोड़ी सी पचीदगियां पैदा हो रही हैं, एक गंभीर सिचुएशन बनी हुई है इस रीजन में, तो उसको काउंटर करने के लिए रशिया भी आ सकता है, चाइना भी ऑलरेडी मौजूद है और पाकिस्तान एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की एक अपनी जियोग्राफी अहमियत है और कुछ लोगों की या कुछ कंट्रीज की अगर ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे तो आइसोलेट तो नहीं कर सकते, पाकिस्तान तो दिन ब दिन आगे उस आइसोलेशन से भी आगे बढ़ रहा है और मुल्कों के साथ एक बेहतर रवाबत बन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुस्तबिल करीब में, अगर बहुत नजदीक नहीं तो मुस्तबिल करीब में, रशिया भी इसी इक्तसादी तरक्की के तरफ गामजन होगा और पाकिस्तान की सिम्मत बढ़ेगा और ग्वादर पोर्ट उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मशरकी वस्ता और उसके बाद वस्ती एशिया और उसके बाद यूरोप की रियासतों के साथ तजारत को बढ़ाने के लिए, इक्तसादी तरक्की की तरफ गामजन होने के लिए एक अच्छा कदम है ये।
अच्छा प्रोफेसर साहब, अब दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं जिसके बारे में बात की थी, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो बाकायदा बात कोशिश कर रहे हैं फैसल आफरीदी साहब से बात करने की, जो पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर थे, अगर उनके साथ हमारी बात हो जाती तो इस सिलसिले में हम मज़ीद भी बात करते कि इसका इक्तसादी सतह के ऊपर क्या सूरत हाल है और इसके क्या नताज हो सकते हैं। अपने किसी और प्रोग्राम में हम ज़रूर ऐसी बात करेंगे। अब हम ये बात करते हैं कि जनूबी कोरिया की सदर पाक ग्यून ने कहा है कि जैसे ही पार्लियामान महफूज इंतकाल इक्तदार का कोई लायामल तय करती है तो वो अपने मनसब से मुस्ताफी हो जाएंगी। जनूबी कोरिया की सदर की तरफ से यह हैरान कुन ऐलान है जो मंगल के रोज यानी आज ही सामने आया है। उनकी हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए जा रहे थे जिनमें उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया गया था और हिजब मुखालिफ की जमातें उनके मुआवजे की तैयारी कर रही थी और उनकी अपनी जमात के इत्तेहादी की तरफ से भी यह कहा जा रहा था कि मुआवजे की बजाय उन्हें बावकार अंदाज में सबसे अलग होना चाहिए। अच्छा मसला जो था, अब मैं सुनने वालों को हम बताते आए हैं फिर भी एक दफ़ा दोहराते हैं कि पार्क ग्यूनहाई पर इल्ज़ाम ये है कि उनके एक करीबी दोस्त चुई सोनसेल अरबों डॉलर की बदउनवानी में मुलव्वस पाई गई हैं और इससे जनूबी कोरिया की सदर की शख्सियत को एक धचका लगा और उनके पास, चूँकि उनकी दोस्त के पास कोई सरकारी अहदा नहीं था, लेकिन इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने सदर पार्क और उनके अमले पर अपना ज़ाती असर रसूख इस्तेमाल करके फ़ायदे उठाए। अब ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सामने आता है। हमारे मुल्कों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बदउनवानी की बात होती है, जिसमें जमहूरियत के तसलसल की बात होती है। अब आप ये फरमाइएगा प्रोफेसर साहब, इस तरह इसका तजिया कीजिएगा कि जनूबी कोरिया की एक दौर में इंतहाई मकबूल लीडर का बदउनवानी की आनत है, ये इल्ज़ाम नहीं है उसका, उस पर मनसब से अलग होने वाले वाक़े का तजिया आप किस तरह से करेंगे?
बहुत शुक्रिया। देखिए जापान के हवाले से जो इस वक्त इकोनॉमिक सुपर पावर है, हम ये देखते हैं कि उनके यहाँ किसी ना किसी लेवल पे 17 से लेकर अभी तक एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है नजर आती है। कोई हुकूमत भी पूरी तरह 2-3 साल नहीं गुजार सकी और कोई ना कोई पार्टी जो होती है किसी लेवल पे आके गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ने उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बड़ा मैनेज किया हुआ है, बड़ा इस्तेकाम दिया हुआ है और एक वकार दिया हुआ है। तो ये कोई जो अभी करप्शन का स्कैंडल हुआ है और इल्जाम लगे हैं, जापान की तारीख में, सॉरी ये साउथ कोरिया की तारीख में ये कोई नई चीज नहीं है। जिस वक्त जो था जापान का लॉकहेड स्कैंडल हुआ था तो उसमें भी कोरिया को मुलव्वस पाया गया था और कहा गया था कि इनकी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो किसी न किसी तौर पर शराकतदारी में शरीक हैं। फिर 98 में और 2003 में भी डी जंग की जी जो क्यादत थी और उस वक्त भी उनके ऊपर बड़े भारी करप्शन के इल्जाम लगे थे। तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि एक सिलसिला चल रहा है। ब्राजील में भी जो है प्रेसिडेंट को करप्शन का सामना है, उसके बाद मलेशिया में भी करप्शन की ही बातें चल रही हैं, पाकिस्तान में भी करप्शन के ऊपर पनामा केस के हवाले से इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट के लिए कुछ मुश्किलात पैदा की, इंडिया में एना हजारी ने मुस्तबिल बाईद में एक मूवमेंट शुरू की थी करप्शन से पाक करने के लिए इंडिया को। तो साउथ कोरिया जिस अंदाज से माशी तौर पर मुस्तहकम है, इक्तसादी तौर पर जो है एक बड़ी स्टेबल पोजीशन है, तो उनके हाथ कई एक वाकया हो चुके हैं, लेकिन ये है कि जमहूरियत की पट्टी को उन्होंने कभी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। और अब का वाकया शायद इसलिए ज्यादा हैरान कुन है कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस में उन्होंने कहा कि उनके करीबी दोस्तों ने उनकी इन्फ्लुएंस से फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन बजाहिर वो खुद तो प्रेसिडेंट शरीक नहीं है, उनके दोस्तों पे इल्जाम है, कुछ कैबिनेट के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर इल्जाम है, लेकिन उनका जो बेहतरीन जमहूरी कल्चर है जिसके लिए उन्होंने ऑफर की कि मैं रिजाइन देती हूँ और जो है इसके ऊपर अपीचमेंट हो सकती है, एक इन्वेस्टिगेशन कर लें, अगर कोई कमेटी बनानी है इन्वेस्टिगेशन करने की, तहकीकात करने की, तो वो कर लें। तो मेरा ख्याल है कि वो जमहूरियत को इस्तेकाम देने के लिए, दवाम देने के लिए और जमहूरियत की बका के लिए कोरिया की एक रस्म कह लें या एक रिवाइज सी है कि वो पार्टी जो है वो यकदम जो है सरेंडर हो जाती है और दूसरों को मौका दे देते हैं और बकायदा बड़े शफाफ अंदाज से वो इंक्वायरी कराते हैं ताकि आइंदा जो है कोई दूसरा उसमें मुलव्वस ना हो सके। लेकिन पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि इक्तसादी स्कैंडल्स बन रहे हैं और बने हैं, लेकिन ये है कि उसमें बहुत सारे साबित भी नहीं हो सके और कुछ हुए भी हैं। तो ये जब तक के ऑफिशियल या सरकारी पुष्पनाही नहीं होती उस वक्त तक कोई काम नहीं होता। तो कहा यह जा रहा है जनूबी कोरिया के रेफरेंस से कि किसी लेवल पे वजारत तजारत और उनके जो इकोनॉमिक कमीशन है या मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक है उनके लोग इन्वॉल्व थे, जो अल्टीमेटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट के शोल्डर पे आ गई, लेकिन उन्होंने बेबाकी ये दिखाई है और अपनी ईमानदारी और ऑनेस्टी को इस अंदाज से प्रूव कर रहे हैं कि मेरे हाथ साफ है और मैं किसी किस्म की करप्शन इन्वॉल्व नहीं हूं और जो लोग इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मेरे ख्याल है कि जनूबी कोरिया में ना तो जमहूरियत को कोई जोफ लगेगा, ना ही उनकी चलती हुई जो गाड़ी है वो रुकेगी। एक तसलसल है, एक कंटिन्यूटी है, उनकी एक बड़ी लंबी तारीख है और एक बेहतर तरीके से अफहाम व तफहीम से भाईचारे से आपस में मिलजुल के पार्टी जो है उनके मसले हल करती रही है। और अभी भी मेरा ख्याल है कि सबके अंदर एक चीज मुश्तरका है कि जमहूरियत को किसी तौर पर रिटेन नहीं करना, लेकिन इस निजाम को भी चलाना है और प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप को सरेंडर करके किसी दूसरी पावर को या पार्टी को इख्तदार दे के इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं ताकि जो है ना लोगों के ऊपर एतमाद जो है बरकरार रहे। तो वहां लोगों का एतमाद और हुकूमत का इस्तेकाम जो है एक बहुत बड़ी चीज है जनूबी कोरिया की सियासी तारीख में।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एजी हिलाली बाय साथ थे पाकिस्तान से। प्रोफेसर साहब आपके वक्त का, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी फिर भी बात होगी। और अब हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अब हमारे साथ हैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अमरीका से प्रोफेसर सरफराज नियाजी हैं और अभी हमारे साथ होंगे न्यूयॉर्क से मोहसिन ज़हीर साहब, हमारे प्रोग्रामों का एक और मुमताज़ नाम है। अभी तक मुख्तलिफ मौजूदात के ऊपर आपने हम मुख्तलिफ हमारे जो बात हम कर रहे थे उसकी का तबसरा और तजिया आपने सुना। तो आइए आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम की तफसील बताते हुए कहा था कि ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक हमला हुआ है जिसमें 11 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला थी। तो تو پہلے تو ہم پروفیسر سرفراز نیازی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب.
وعلیکم, بہت بہت شکریہ.
بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا, ہمیں وقت دینے کا. تو پروفیسر صاحب, یہ بتائیے گا کہ امریکی ریاست اوہائیو کے شہر کولمبس کی اوہائیو اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایک حملہ آور نے 11 افراد کو زخمی کر دیا. خبر یہی ہے کہ ایک صومالی طالب علم تھا, اس نے یونیورسٹی میں پیدل چلنے والوں کے جو ایک راستہ تھا, متعین راستہ, اس پر گاڑی چڑھا دی اور پھر تیز دھار آلے سے وال کر کے 11 افراد کو زخمی کیا. پولیس نے حملہ آور کو ہلاک کر دیا. کولمبس پولیس کے سربراہ جو ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ اسے ایک دہشت گرد حملہ سمجھتے ہیں. اوہائیو یونیورسٹی کے اس حملہ آور کی شناخت عبدالرزاق علی آرتن کے نام سے کی گئی ہے, جو کہ اسکول کا طالب علم تھا. اور مڈ ویسٹرن سٹی کے شہری نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا ہے کہ حملہ آور صومالی نژاد تھا اور اس کی عمر لگ بھگ 20 سال تھی. ہسپتال میں ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والوں کی حالت خطرناک نہیں ہے اور خطرے سے باہر ہے. تو یہ سارا واقعہ تھا جس کے بارے میں تھا. آپ کا تعلق درس و تدریس سے ہے پروفیسر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی میں اس نوعیت کی کاروائیاں گاہے گاہے دیکھنے میں آتی ہیں. ورجینیا ٹیک کی مثال بہت سارے سال تو نہیں اس کو ہوئے, لیکن وہ سامنے ہے, بہت دل خراش واقعہ تھا. اس کے بعد بھی اکا دکا یونیورسٹیوں میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں جہاں شوٹنگ کے یا فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں یا حملے کی صورت ہوتی ہے. تعلیمی اداروں میں اس طرح کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے, ایسے اقدامات کو ختم کرنے کے لیے کیا مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں, ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو تعلیمی اداروں میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں, یہ اس میں دو اقسام ہیں. ایک تو وہ ہے جس کا تعلق ان طالب علم سے ہے جو کسی دماغی وجہ سے یا کسی فزیکل مجبوری سے وہ اس قسم کا اقدام کرتے ہیں, اور دوسرا وہ جس کا تعلق مذہب سے ہے. لیکن چونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, ابھی اس میں جو طالب علم تھا وہ مسلمان تھا, اس لیے اس واقعے کو ایک اور نظریے سے دیکھا جائے گا امریکہ میں. اور وہ واقعات جس میں جو حملہ آور ہے وہ اس کا مذہب سے تعلق نہ ہو یا مسلمان نہ ہو, اس کو ایک اور نظریے سے یہاں پر انالائز کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ دیکھتے ہیں طالب علم, تو ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کم عمر ہیں, ابھی ذہنی طور پہ شاید وہ اتنے میچور نہ ہوں, اور ان کی دماغی حالت کو متاثر کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا, خاص کر جب وہ کسی بلیف سسٹم پہ یا کسی اور چیز میں یقین رکھیں. میں نے اس موضوع پہ بہت لکھا ہے, میری کتاب ہم آنے والی بلیف, اس میں اس موضوع کو بہت ڈیٹیل میں میں نے انالائز کیا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک بلیف سسٹم جو آپ کا ہے
جی,
وہ آپ کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں آپ اپنی زندگی خود دینے کو تیار ہوں. تو یہ سب سے بڑا ایکسپریشن ہے اس سسٹم کا. جو ایک میرا مضمون تھا کہ سوسائڈ بامبرز ڈونٹ گو ٹو ہیون, اس پہ کافی اس کے ترجمے بھی ہوئے, تو اس میں یہ بتانا چاہتا میں نے کہ یہ صرف ایک بلیف سسٹم ہے ذہن کا جو اس حد تک آپ کو لے جاتا ہے کہ آپ اپنی خود جان جو ہے وہ نچھاور کرنے کو تیار ہوں. میرے خیال میں چونکہ وہاں پہ طلبہ ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جیسا آپ کو علم ہے امریکہ میں بندوق جو ہے وہ اتنی عام ہے, تو ان کے لیے بڑا اچھا ایک ایکسپریشن میڈیم مل جاتا ہے. ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس غور کریں کہ اس کی بنیادی وجوہات
کیا ہیں. جی, اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. محسن ظہیر صاحب سے بات کر لیں, جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا. السلام علیکم محسن صاحب, بہت بہت شکریہ. موسم یہ بتائے گا, اوہائیو اسٹیٹ یونیورسٹی کے حملے کی بات کر رہے ہیں, ایسے حملوں میں ابھی پروفیسر صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا جن میں حملہ آور کا تعلق ایک مخصوص پس منظر رکھنے والی کمیونٹی سے ہوتا ہے, جیسا کہ اس کا تعلق صومالیہ سے تھا, صومالیہ کی مسلمان کمیونٹی سے تعلق تھا. تو اس کے اثرات پھر کمیونٹی پر کس انداز سے مرتب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جس کو ایک کہتے ہیں کہ اس کا رد عمل تو سامنے ضرور آتا ہے. اور آج کل کے امریکہ میں جب کہ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے جذبے بالکل سامنے لا کے رکھ دیے گئے ہیں, تو اس صورت میں یہ کس طرح کس حد تک ڈیمیجنگ ہے؟
دیکھیں, اس کا جو فوری اثرات یہ ہوتا ہے کہ ایسا جو بھی ایک فرد واحد کا جو قدم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پوری کمیونٹی جو ہے وہ مائکروسکوپک ایک ایگزامینیشن میں آ جاتی ہے, اور پوری کمیونٹی کو ایک جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ عموماً تاثر کمیونٹیز میں پایا جاتا ہے. میں اگر مسلم کمیونٹی کی بات کروں تو وہ پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے پھر ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ بھی یقیناً انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے, اور اس کے اثرات کے بارے میں بھی کمیونٹی میں یہی ایک تاثر موجود ہے کہ اس واقعے نے پھر ایک بار جو ہے مسلم امریکن کمیونٹی کی طرف ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے, جو یقینی طور پر لوگ اس سوالیہ نشان کے جو جواب تلاش کرتے ہیں پھر وہ ایک شک و شبہات کی نظر سے کمیونٹیز کو دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ واقعات ہیں یہ ایسے وقت پر, خاص طور پر اوہایو اسٹیٹ کا واقعہ ہوا ہے کہ جب امریکہ میں ایک نئی انتظامیہ جو ہے وہ ٹیک اوور کرنے جا رہی ہے, اور آپ اس جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کا بالخصوص جو یہ امیگرنٹس ہیں, اور بالخصوص جیسے یہ صومالیہ کا ایک ٹرپیکل کیس ہے جن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ ان کو امریکہ آنے سے پہلے بڑی سکریننگ کے مراحل سے گزرنا چاہیے, انہیں ویٹ کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے ان کے جو اس موقف کو تائید کی صورت میں یہ واقعہ سامنے آیا. پہلی بات یہ. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو صورتحال کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں کسی بھی سطح پر, سرکاری سطح پر یہ اس واقعے کا دہشت گردی سے تعلق ابھی تک قرار نہیں دیا گیا. اس واقعے کی تحقیقات جو کی جا رہی ہے اس میں دہشت گردی کے پہلو کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے. آج میں ابھی جو صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا کیلیفورنیا سے, ہاؤس کی انٹیلیجنس کمیٹی کے ایک جو رکن وہ ہے, اسی طرح ہوم لینڈ سیکورٹی کی کمیٹی کے جو رکن تھے انہوں نے بھی مختلف امریکی خبر چینلز کو اور اداروں کو انٹرویو جو دی ہیں اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے, لیکن ابھی تک جب تک ٹھوس معلومات نہیں سامنے آ جاتی اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اصل محرکات کیا تھے. پہلی بات. دوسری بات بیجت یہ ہے کہ امریکہ میں یہ جو واقعہ ہے اس طرح کے درجنوں واقعات, بلکہ اب ان کی تعداد شاید سینکڑوں کو ٹچ کرنے والی یہ واقعات ہوئے ہیں, اور ان تمام واقعات میں جو لوگ بھی ملوث پائے گئے وہ ذہنی طور پر ایک خلفشار اور انتشار کا ضرور شکار ہوئے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس قسم کے واقعات کو آپ نے بھی متعدد بار اپنے پروگرامز میں ڈسکس کیا ہے, اور جب آپ نے ان کے اثرات کی بات کی ہے تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ کمیونٹیز میں جو کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں اور جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کو ایک رول ضرور پلے کرنا چاہیے. ان کو اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں انہیں آئسولیٹ نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کی کسی نہ کسی طور پر سوشل سطح پر ایک انٹریکشن جہاں پر ہوتا ہے, کمیونٹی کے اجتماع جو ہوتے ہیں وہاں پر ضرور کونسلنگ کرنی چاہیے, ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. اور اشارے ایسے اگر ملتے ہوں کہ ایسے رجحانات کسی افراد میں یا کسی گروپس میں موجود ہیں تو ان کو فوری طور پر ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اچھا پروفیسر نیازی سے پوچھتے ہیں, پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ والدین کو کب چوکس ہو جانا چاہیے کہ ان کا بچہ کسی غیر معمولی یا انتہا پسند رویے کی طرف بڑھا ہے؟
یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے, کیونکہ مجھے ساتھی تجربہ ہے. پچھلے 50 سال سے میں امریکہ میں ہوں, 3 بچے ریز کیے میں نے, اور سب سے بڑا مجھے یہی اس پہ فکر تھی کہ کہیں وہ ایسے حالات سے ان کا واسطہ نہ پڑے کہ ذہنی طور پہ وہ پل سکیں. والدین کا بہت بڑا رول ہے. میرے خیال میں جتنے وہ واقعات ہوئے ہیں جہاں پر تعلق بلیف سسٹم کا ہے, دیکھیے ایک تو وہ جیسے ابھی سر نے بتایا کہ جہاں پہ کوئی طبعی صورت ہے اس کا تو آپ کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے, لیکن جہاں پر بلیف سسٹمس اویلیبل ہیں جیسے مجھے جہاں تک یہ صومالی کا تعلق ہے یا اس کے پہلے بھی جو واقع ہوئے ہیں سین برنارڈینو میں, اس میں وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو والدین جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں بچوں کو کہ وہ کس طرف گامزن ہیں وہ. لیکن مسئلہ جو یہ میں نے دیکھا ہے اس ملک میں 50 سال سے وہ یہ کہ والدین خود جو ہیں ان میں تبدیلی آ گئی ہے. بہت سے فرسٹ جنریشن امیگرنٹس جو ہیں وہ جو اپنے آپ کو مرج نہ کر سکے سوسائٹی میں, اور انہوں نے ایک غلط طریقے پر مذہب کو اپنایا, تو وہ رول ماڈل جو ہے وہ نہ دے سکے بچوں کو. میرے خیال میں بہت بڑا ہاتھ ہے والدین کا, وہ اپنے بچے کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرف اس کا ذہن گامزن ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہ خود بھی اس میں ملوث ہیں کچھ حد تک, اور اس کی ذمہ داری ضرور ان کو چاہیے کہ ایکسیپٹ کریں.
اچھا شکریہ بھائی صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی مشرق وسطیٰ کی، اور آج مشرق وسطیٰ کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں، حلب کے بارے میں بات کریں گے، شام کا جو شہر ہے اور جہاں پر انسانی بحران اس وقت اپنی شدت کو پہنچا ہوا ہے. فرانس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ شام میں بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اجلاس بلانا چاہیے. فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا یہ ہے کہ میسور شہروں میں فلاحی امداد پہنچانے کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے رسائی ہونی چاہیے اور اسے ممکن بنانا ضروری ہے. اقوام متحدہ میں شام کے نمائندے نے حلب کے مستقبل کے بارے میں تشویشناک بیان دیا ہے. یہاں سرکاری فوجیں باغیوں سے علاقے واپس لینے کے لیے کارروائی میں مصروف ہیں، انہیں روس کی مدد بھی حاصل ہے. اب محسن صاحب، رہائشیوں کے شہر میں رہتے ہوئے شہر کو واپس لینا کس حد تک مشکل ہے؟ کیا اس کی کوئی بھی پورا منصورت ممکن ہے؟ شہر کے اندر فری زون بناتے ہوئے یا کوئی محفوظ راہداری دیتے ہوئے کیا کیا صورت اس کی ہو سکتی ہے، اور اس کی طرف کیوں نہیں قوتیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ غور کر رہی ہیں؟
دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اگر حلب کی بات کی جائے، آپ کو پتا شام کا ایک بڑا صنعتی اور گنجان آباد شہر ہے، اور بدقسمتی سے یہ شہر جو ہے شام بطور ملک گزشتہ 4 سال سے ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے، اور اس کرائسس میں یہ شہر جو ہے وہ ایک بڑا اس وقت فوکل پوائنٹ بنا ہوا، اور اس کی تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ آبادی جو تھی وہ محصور ہو کر رہے گی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں سے اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، اور ابھی حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے 48 گھنٹوں میں، جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حلب میں کا جو تقریباً آدھے سے زیادہ جو علاقہ ہے وہ باغیوں کے قبضے سے چھڑا لیا گیا ہے. لیکن یہ سب اقدام جو ہے، جیسے آپ نے اشارہ کیا، شہری علاقوں میں ہوا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ ہزاروں افراد کی ہلاکتوں کی صورت میں ادا کی گئی، اور ان میں سے بڑی تعداد میں بچے اور خواتین ہلاک ہوئے. یہ بچے اور خواتین ایک طرف جو متحارب گروپ ہیں ان کی آپس میں جو لڑائی ہے اس کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب جو بمباری ہوئی ہے شہری علاقوں میں اس میں بے تحاشا جانی نقصان بھی ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہجت ہماری آج کی دنیا کی، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جو المیہ انسانی المیہ ہوئے، یہ جو بے گناہ ہلاکتے ہیں وہ یہ کسی المیہ سے بھی کم نہیں. اور جہاں تک دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں، دنیا بدقسمتی سے بڑی طاقتیں جو ہیں، جو بڑے سٹیک ہولڈرز جو ہیں، جب ایک سٹیک ہولڈر دوسرے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو دوسری سٹیک ہولڈرز کے لیے پھر کوئی اقدام کرنا بڑا مشکل بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے لیے مشکل نظر کوئی کردار ادا کرنا نظر آتا ہے. تو یہ ایک بڑی بے حسی کا عالم ہے. میں آج دیکھیں شام کی حلب کی صورتحال، ابھی تک جو ٹوٹل صورتحال ہے، آج میں 3 مختلف رپورٹس پڑھ رہا تھا، 15 مارچ سے لے کر اور فروری 2016 تک شام میں اب تک تقریباً 4,70,000 کے قریب جو ہیں وہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. اور دنیا میں اس وقت جتنی بھی بڑی خون خرابہ ہو رہا ہے، دنیا میں جتنے بھی بڑے المیہ ہو رہے ہیں اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس میں یہ صورتحال جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے. اور 4 سالوں سے دنیا ہمیں بے بس نظر آتی ہے، دنیا کے ادارے بے بس نظر آتے ہیں، اور بظاہر آگے بھی کوئی مجھے
حل نظر نہیں آتا،
امید نظر نہیں آ رہی.
پروفیسر صاحب سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اس کے بعد آخری ہمارے پاس 4 منٹ ہے، 2-2 منٹ ہم چاہیں گے محسن صاحب سے بھی ایک سوال پوچھنا ہے. پروفیسر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو انسانی سطح پر ایک بحران ہے اور صورت نظر آ رہی ہے تنازعاتی علاقوں میں، خاص طور پر شام کے پس منظر میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی ادارے اور بااثر عالمی طاقتیں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہیں؟
بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو ہر اس ملک پہ، ان لوگوں پہ ضروری ہوتی ہے جو وہ اس اسٹیج میں ہو کے وہ ہیلپ کر سکیں. دیکھیے، وہاں کے جو حکمراں ہیں وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ یہ مسائل حل ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں ایک بہت ہی ڈیفینیٹ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک نے اس کو اس طرح سے اپنا فرض نبھانے کی کوشش کی، چاہے وہ رشیا ہو یا امریکہ ہو. جہاں تک تعلق ہے انسانی جانوں کا، تو جب بھی جنگ ہوگی تو جانے تو جائیں گی، لیکن یہ تاریخ میں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. بائے دی وے، اس وجہ سے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں. جو واقعہ اس یورپ میں ہوا تھا جب تک امریکہ آگے نہیں بڑھا وہ سلسلہ جاری رہا بوسنیا میں, یہ بھی وقت آ گیا ہے آپ کے کوئی اس پہ ایسا اقدام لیا جائے کہ اس چیز کو ختم کر سکیں.
اچھا ایک آخری اب میرا پاس سوال ہے اور شاید اس کے بعد بھی ایک رہ جائے گا تو آپ سے بات کرتی ہوں. اب ہم محسن صاحب سے پوچھتے ہیں. محسن صاحب, حلب کے مشرق سے ہزاروں افراد نے حکومت اور کرد کنٹرول والے علاقوں کی جانب نقل مکانی کی ہے, باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں سے سرکاری کنٹرول والے علاقوں میں منتقلی سے کیا یہ نتیجہ نکالا جانا چاہیے کہ شام کے عوام ابھی بھی بشار الاسد کی فوجوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو ترجیح دے رہے ہیں جو بالواسطہ شام کی اسد حکومت کی حمایت کا اظہار ہے؟
جی دیکھیے, ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں. جو مشرقی جو حلب دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے, ویسٹ میں جو حکومت کے کنٹرول میں علاقے ہیں اور جو مشرقی علاقے ہیں وہ باغیوں کے کنٹرول میں تھے, اور وہاں پر جو صورتحال بیان کی گئی اسے کہا گیا کہ کسی جہنم سے کم نہیں وہ علاقہ, اور وہاں پر جو لوگ رہ رہے تھے ان پر زندگی کا دائرہ اس حد تک تنگ تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید جو ہمیں موت نصیب ہو جائے تو وہ شاید بہتر ہو. اس حد تک لوگ وہاں پر گزشتہ 4 ماہ سے محصور تھے, ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا, خوراک نہیں تھی, اور اوپر سے ہر روز ایک بمباری سے لوگ ہلاک ہو رہے تھے, حملوں سے لوگ ہلاک ہو رہے تھے, اور جو باغی تھے جو لوگ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے وہ ان کو نشانہ بنا رہے تھے. تو لوگوں کے پاس جو تھا وہ صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف کھائی تھی اور دوسری طرف وہ ایک مثال کیا دیتے ہیں کہ آسمان سے گرا اور وہ کھجور میں اٹکے والی صورتحال تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لوگ وہاں پر موو تو ہوئے کرد علاقوں میں, وہاں پر ان کو کچھ تحفظ ہے, اور دوسری اسی طرح جو مغرب میں شام کے کنٹرول میں علاقے ہیں وہاں پر کچھ تو تحفظ ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس حد تک کنٹرول میں کی جاتی ہے. اور
اچھا ہم بات کرتے ہیں آخری اب سوال ہے پروفیسر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ تنازعات کا شکار بہت سارے ملک ہیں, خاص طور پر مشرق وسطی میں, اس کے علاوہ افریقہ میں بھی کچھ علاقے ہیں, بڑی تعداد میں افغانستان سے بھی پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو کہ یورپ کے ملکوں میں جاتا ہے, جو کہ مختلف اور دوسرے ملکوں میں جاتا ہے جہاں جہاں پر ان کو رکھنے کی صورت بنتی ہے. تو کیا ان کے لیے عالمی سطح پر قواعد و ضوابط کس انداز سے بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کو زندگی کی بنیادی ضرورتوں کا بہتر طور پر فراہمی کی جا سکے؟
دیکھیے, اب جس بات کا ذکر کیا آپ نے یہ اس کا آخری حصہ ہوتا ہے. یہ چیزیں بعض دفعہ سالہ سال لگتے ہیں ان کو ڈیولپ ہونے میں اس چیز کو, تو اس کا کوئی کوئک سلوشن یا فوراً طور پر سطحی طور پر نہیں کر سکتے. ہاں جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ان کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں ہم, تعلیم, اکنامک ڈیولپمنٹ, اور سب سے بڑا جو ایک نیگیٹو رول پلے کیا ہے جو ہمارا اس خاص کر مشرق وسطی میں اور پاکستان میں, کہ یہ جو ایک ٹیررزم کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے, یہ اب آپ دیکھیں جو شام میں ہو رہا ہے یا جو مشرق وسطی میں ہو رہا ہے اس میں کتنا بڑا ہاتھ پلے کر رہے ہیں آئی ایس ایس والے یا اور لوگ. میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک لانگ ٹرم پلان بنے کہ ایک ماڈریشن ان ریلیجن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس پہ میں چاہوں تو گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. جو سوسائٹیز اتنا ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ وہ ریلیجن کے ان اثرات سے دور رہیں, یا وہ ریلیجن جہاں یہ وہ اثرات اتنے زیادہ واضح نہیں ہیں وہ تو ترقی کر سکتی ہیں, لیکن جہاں تو دونوں چیزیں نہ ملیں جیسا اس وقت ہو رہا ہے مشرق وسطی میں اور اسلام کے ساتھ, وہاں فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ نیئر فیوچر میں کوئی ایسا کوئک سلوشن آ سکتا ہے. ہاں ہم لانگ ٹرم سلوشن پر ضرور گفتگو کر سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ تھے یونیورسٹی آف الینوائے سے پروفیسر سرفراز نیازی, اور نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے محسن ظہیر, ہمارے پروگراموں کے بڑے ہی ممتاز نام ہیں. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہونے والا ہے. آج ہم نے بہت سارے موضوعات پر بات کی جس میں پاکستان میں فوج کے نئے سربراہ کی آمد کے بارے میں اور بات ہوئی, اور اس کے علاوہ یہ کہ آنے والے دنوں میں ان کو کس نوعیت کے مشکلات اور چیلنجوں کا سامنا ہوگا, اور پاکستان کی سول حکومت کو مل کر کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی بہجت کو اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر اسور امام تھے, انجینئر تھے مارٹن کروسس. بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔